السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أحسنهم إلى عياله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیو، ماضی قریب کے ہمارے اکابر اولیاء اللہ اور اکابر علماء میں ایک بہت بڑے شیخ التفسیر، شیخ القرآن، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. کوئی بہت لمبا زمانہ پہلے نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ، دنیا سب جانتی ہے حضرت کا مقام مرتبہ. حضرت نے بھی ان کی صحبت میں رہ کر تقریباً ایک سال استفادہ کیا ہے. بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد رہے، ان کے حلقے درس قرآن میں اور حلقے تفسیر قرآن میں شریک ہوتے تھے. ان کے پڑھانے کا ایک عجیب و غریب انداز و نرالا انداز تھا. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ٹرین کا سفر تھا، ٹرین آ رہی تھی اور ٹرین میں حضرت کو بیٹھنا تھا. ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ حضرت، آپ کی پوری زندگی تفسیر قرآن درس قرآن میں گزری ہے، گویا کہ قرآنی علوم میں آپ نے غوطے لگائے ہیں، قرآنی علوم کے سمندر میں آپ ڈوبے ہیں، آپ کی پوری زندگی کا مشغلہ قرآن ہی قرآن ہے۔ یہ اللہ کا عجیب معاملہ ہے۔ میں پیچھے بھی کچھ بات عرض کر دیتا ہوں، یہ خاندانی مسلمان نہیں تھے، یہ سکھ گھرانے کے تھے، اللہ نے ایمان دیا تھا اور اتنا علم دیا کہ چوٹی کے علماء ان کے شاگرد ہیں، اور قرآن ان پر اللہ نے کھولا تھا۔ جتنی قرآن میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، خاص طور سے روح المعانی ہے جو تقریباً 20 جلدوں میں ہے عربی میں، تفسیر رازی ہے یہ بھی 20 جلدوں میں ہے تفسیر کبیر کے نام سے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کشاب ہے، بے شمار تفسیریں ہیں، ان سب کو یہ پی گئے تھے۔ پورا مطالعہ تھا، پوری زندگی درس قرآن میں، تفسیر قرآن میں، سفر میں، حضر میں، ہر وقت یہی ان کا مشغلہ تھا۔ ان کی شادی کا بھی عجیب قصہ ہے، کبھی موقع ملے تو عرض کریں گے، لیکن بات بکھر جائے گی، پھیل جائے گی۔ تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت آپ نے پوری زندگی قرآن کی قرآن کے افہام و تفہیم، تفسیر و تاویل میں، درس و تدریس میں گزاری ہے، مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ چند منٹوں میں بتائیے، پورا قرآن چند منٹوں میں اس کو آپ بتا دیں۔ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، کسی کے سوال پر ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ سوال عجیب و غریب تھا، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک قدم میں ٹرین میں رکھو، ایک قدم میرا پلیٹ فارم پر ہو، اتنی سی دیر میں میں پورے قرآن کا خلاصہ تم سے بیان کرتا ہوں، پورے قرآن کا۔ فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ صرف تین چیزیں ہیں، اس کو ذرا غور سے سننا چاہیے، اور سننا اس لیے نہیں کہ صاحب صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے، بلکہ زندگی میں لانے کے لیے۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن کا خلاصہ، کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو۔ کسے؟ عبادت سے راضی کرو۔ اب اس کو کھول سکتے ہیں، حضرت نے اتنا ہی جملہ کہا تھا، اللہ کو عبادت سے راضی کرنا یہ پہلا قرآن کا تقاضا ہے، خلاصہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، آدمی سب کرے عبادت نہ کرے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اب مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر عرض کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات حضرت نے فرمائی، دوسری بات فرمائی، نبی کو راضی کرو اطاعت سے، اس لیے کہ اللہ نے جب بھی نبی بھیجا ہے وہ نبی کی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جب بھی کسی نبی اور رسول کو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ کے نبی کو راضی کیا جائے اطاعت کے راستے سے۔ اس پہ بھی مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ تیسری جو چیز فرمائی کہ مخلوق خدا کو راضی کرنا ہے خدمت سے، اللہ کی مخلوق انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ان تین سے ہمارا بلا واسطہ، ہم کو واسطہ پڑتا ہے، انسان انسان سے ہے۔ اب انسانوں میں ہزاروں رشتے ہیں، پھر جانور ہیں جن کو ہم پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، وہ پرندے ہیں، باقی درندے جو جنگل میں رہتے ہیں وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مخلوق کو راضی کرو خدمت سے، مخلوق جو راضی ہوتی ہے وہ خدمت سے راضی ہوتی ہے، خدمت لینے سے نہیں. تین باتیں اہم: اللہ کو راضی کرنا عبادت سے، نبی کو راضی کرنا اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرنا خدمت سے. جس نے تین کام کر لیے گویا کہ اس نے پورے قرآن کا خلاصہ اسارا لب لباب کریم وہ زندگی میں لے آیا، قرآن پر اس نے گویا کہ عمل کر لیا. اسی کے لیے سارے واقعات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اسی کے لیے جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، اسی کے لیے قیامت کو کھولا گیا ہے، اسی کے لیے اوامر و نواہی ہیں، اسی کے لیے معروفات و منکرات ہیں. ساری چیزیں جو قرآن میں ہیں صرف یہ تین باتوں کے لیے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت سے. جو آدمی خدمت کر لیتا ہے وہ سب کو راضی کر لیتا ہے. بیوی اگر شوہر کی خدمت کر لے شوہر راضی، شوہر بیوی کی خدمت کر لے تو بیوی راضی، اولاد خدمت کر لے ماں باپ کی تو اولاد راضی، اولاد خدمت کر لے ماں باپ کی تو ماں باپ راضی، پڑوسی پڑوسی کی خدمت کر لے تو پڑوسی راضی، امیر غریب کی، غریب امیر کی کر لے تو سب راضی ہیں. خدمت کے کیا معنی ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اس لیے کہ دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الاجور ہے. یہاں حقوق ادا کرنا ہے اور اس کا اجر آخرت میں پائیں گے. کوئی کام کر کے آدمی جو ہے اس بات کی تمنا نہ رکھے اس کا ریٹرن مجھے دنیا ہی میں مل جائے، اس لیے مصیبت آتی ہے. ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ راضی ہوں گے انشاءاللہ آخرت میں اس کا اصل اجر ملے گا اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. لیکن کر کر آدمی جو ہے اس کا ریٹرن اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ دنیا میں نہ چاہے. کیا مطلب ہے؟ دنیا کے کسی انسان سے کوئی امید وابستہ نہ رکھے، ساری امیدیں اللہ سے، اس لیے کہ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، اللہ ہی علی کل شیء قدیر ہیں، فعال لما یرید ہیں. تو اگر میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آدمی اس کی کوشش کرے کہ میری ذات سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے بدن سے، میرے مال سے، میری صلاحیتوں سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے، نفع اٹھانے کی فکر نہ ہو، نفع پہنچانے کی فکر ہو. اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، واحب الخلق الی اللہ احسنہم الی عیالی. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ خاندان کنبے سے حسب نظر سے اعلیٰ و بالا و بری ہیں، اللہ لم یلد ولم یولد ہیں. آپ کی کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے کوئی اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے. اصول کہتے ہیں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اوپر جو ہیں یہ اصول ہیں. فرو کہتے ہیں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، جو نیچے جا رہا ہے اس کو فرو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نہ اصول ہیں نہ فرو ہیں. اللہ احد ہے، اللہ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک نہیں، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی نظیر، اللہ کی مسیر، اللہ کا وزیر، اللہ کا مشیر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. لہذا بندوں کا اللہ سے تعلق جو ہے کوئی حسب نسب کا نہیں ہے، اللہ کا بندوں سے تعلق بندگی کا ہے، غلامی کا ہے، عبادت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے. لیکن یہ کیوں کہا الخلق عیال اللہ؟ یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آدمی کو اپنے خاندان کے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے اصول و فروع سے، جیسے قریبی تعلق ہوتا ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچائے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، کوئی میرے بیٹے کو کوئی نفع پہنچائے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، میرے باپ کو کوئی نفع پہنچائے تو بیٹے کو خوشی ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ، اور اگر کوئی میرے اولاد کو نقصان پہنچائے تو مجھے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں مثال دے کر، اس لیے کہ بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ مثال تقریب ذہنی کا سبب بنتی ہے، ذہن کو بات، ذہن کے قریب بات لائی جاتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں پر مردوں کا کیا مقام ہے، مردوں کا کیا مقام ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع سے فرمایا، اگر میں میری امت میں سے کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اور حکم میں دیتا تو ہر عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، حالانکہ ہماری شریعت میں اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے، نہ تعظیم کا سجدہ جائز ہے، نہ آداب کا سجدہ جائز ہے، نہ تحیہ کا سجدہ جائز ہے، کوئی سجدہ کسی قسم کا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ نے بات سمجھانے کے لیے کہ مرد کا کیا مقام ہے، عورت کو اپنے مرد کی کیسے تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے، اسے سمجھانے کے لیے آقا نے فرمایا، اگر میری شریعت میں اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی تو میں ہر عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک عورت کو کیا مقام ہے میرے شوہر کا۔ اسی لیے علماء لکھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد مردوں پر سب سے بڑا حق ان کی ماں کا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا جو حق ہے مردوں پر ماں کا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر تیری ماں، پھر پوچھا کون؟ تیری ماں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا تیرا باپ۔ تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ علماء لکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ تین تکلیفیں سہتی ہے، ایک تو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو اٹھائے اٹھائے چلتی ہے، پھرتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، حمل کی تکلیف جسے کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ولادت کی تکلیف ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عورت ولادت کے موقع پر موت کے منہ سے نکلتی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں رہتی ہے، تو وہ تکلیف ہے۔ اور تیسری تکلیف تقریباً 2 سال تک وہ رضاعت کی تکلیف برداشت کرتی ہے، اپنے خون کو دودھ بنا کر بچے کو پلاتی ہے۔ یہ تین تکلیفیں ماں سہتی اور اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، پھر باپ کا حق ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ہاں، عورت پر اللہ اس کے رسول کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ اگر شوہر ایک کام کا حکم کر رہا ہے، باپ ایک بات کی بات کہہ رہا ہے، شوہر اور باپ کی باتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو بیوی کچھ عورت کو چاہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے گی۔ باپ بلا رہا اپنے گھر سے، اپنے گھر چل، شوہر منع کر رہا ہے، تو عورت نہیں جا سکتی باپ کے بلانے کے باوجود، اس لیے کہ شوہر کا حق زیادہ ہے عورت پر۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک تعبیر ہے، ایک اسلوب ہے بات سمجھانے کا۔ ایک مثال اور میں عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے آقا نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کو نبی ہوتا یعنی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور اللہ تعالیٰ میرے امت میں نبی بناتے تو میرا عمر نبی ہوتا، حالانکہ بات واضح ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ ہمارا منصوص بکتاب اللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ حقیقی نہ بروزی نہ ذلی نہ مجازی، کوئی قسم کا نبی نہیں ہے، جو ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ جہنمی ہے، وہ لہذا وہ اللہ تعالی کا مغضوب بندہ ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی جہنمی زندیق کافر، لیکن اس دعویٰ کرنے والے سے کوئی مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ دلیل پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے شک ہے ہمارے نبی کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے میں، صاف کہہ دو تو کافر ہے، صاف کہہ دو کہ صاف تو زندیق و جہنمی ہے، دلیل نہیں مانگی جائے گی، شک ہو تو دلیل مانگی جاتی ہے، لہذا ہم کو شک نہیں ہے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے پر، تو ہم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بات طے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی بننے کا سلسلہ جاری رہتا، نبی آتے رہتے تو میرا عمر نبی بن سکتا تھا، ایک اسلوب ہے مقام مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے اسے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ انفعهم یا احسنهم الی عیالی، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے محبوب بندہ اور سب سے لاڈیلا پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے لوگوں میں، خیر الناس، خیر علماء جانتے ہیں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس سے زیادہ اس کے اندر یہ بات ہے زید عالم من عمر، زید عمر سے زیادہ جاننے والا ہے عالم کے معنی میں، تو خیر اس میں تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے، لہذا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے، یہ صفت ہے ایمان والے کی، چنانچہ میرے دوست اور بھائیوں اللہ کے نبی نے بے شمار احادیث میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے منافع، اس کے فوائد اور اس کا اجر و ثواب کھول کھول کے بیان فرمایا، ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آقا نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی مومن و مسلمان سے دنیا کی کوئی تکلیف ہٹا دیتا ہے، اس تکلیف سے اسے بچا لیتا ہے اور تکلیف سے نکال لیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، اگر یہ نہ بھی ہٹائے تو کبھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ دنیا کی تکلیف رہتی نہیں ہے، جیسے یہاں کی راحت ہمیشہ کی نہیں ہے یہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، جیسے یہاں کی خوشی ہمیشہ کی نہیں ہے یہاں کا غم بھی ہمیشہ کا نہیں ہے، کوئی ہٹائے نہ ہٹائے وہ خود ہٹ جاتی ہے، غم بھی چلا جاتا ہے تکلیف بھی چلے جاتی ہے، لیکن فرمایا جو دنیا کی کوئی پریشانی کوئی مصیبت کسی مسلمان سے ہٹاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے بڑی تکلیف اللہ اسے ہٹا دیں گے. جو آدمی چاہتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو ہٹا دے اور قیامت کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے, تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی تکلیف دنیا میں ہٹانے کی فکر کرے, کوشش کرے. کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, کوئی آدمی قرض میں مبتلا ہے, پریشان ہے, دینا چاہتا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے, کوشش کرے. کوئی آدمی جو صاحب حیثیت ہے, صاحب دولت ہے, صاحب مال ہے, اللہ نے اسے وسعت دی ہے, اپنے مال کے ذریعے سے اس کا قرضہ اتروا دے, اس کی پریشانی دور کر دے. ایک آدمی بیمار ہے, اپنا علاج کرا نہیں پا رہا ہے پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے, آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہے, سہولت دی ہے, پیسہ خرچ کر کے اس کا علاج کرا دے. ایک آدمی اپنے بچے کی شادی کے لیے پریشان ہے, ایک عورت پریشان ہے, وہ بیوہ ہے, اس کی لڑکیاں ہیں, شادی نہیں ہو رہی, پیسے نہیں ہے بیچارے کے پاس, کوشش کرے اس کا رشتہ لگا کے اس کی شادی کر دے. یعنی آدمی جس کرب میں اور جس غم میں اور جس مصیبت میں مبتلا ہے, اس مصیبت کو اگر بندہ اللہ کے لیے دور کر دیتا ہے تو فرمایا کل قیامت کی بڑی سے بڑی ایک مصیبت اللہ تعالیٰ اس سے ہٹا دیں گے. اسی لیے فرمایا من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم فی الدنیا والآخرہ, کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, ظاہر ہے کہ انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, فرشتہ تو ہے نہیں, فرشتے ہیں جو معصوم ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے, وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم خداوندی ملتا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں, اس لیے کہ ان کے اندر معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے, وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, جیسے نابینا دیکھ نہیں سکتا, بینا دیکھتا ہے, اچھا بھی دیکھتا ہے, برا بھی دیکھتا ہے, لیکن نابینا وہ برا دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. تو فرشتوں میں معصیت کا مادہ نہیں ہے, وہ معصیت گناہ کر نہیں سکتے ہیں. تو لہذا فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں, تو انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی گناہ ہو جاتا ہے, اور بعد میں اسے توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا اگر کسی بندے کو ہم نے گناہ کرتا ہوا دیکھا تو اس کا حکم یہ ہے, اس پر جو ہے دیکھنے والے کو حکم یہ ہے کہ اس گناہ کا افشا نہ کرے, اس گناہ کا اظہار نہ کرے, چھپا دے اسے. ستر کہتے چھپانے کو, من سترا ان مسلم ستر اللہ فی الدنیا والا, دنیا میں کوئی مسلمان کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا, دارے کہ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, شیطان لگا ہوا ہے, ماحول گندا ماحول لگا ہوا ہے, آدمی گناہ کر سکتا ہے. گناہ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ بڑی چیز ہو جاتی ہے. گناہ کرتا بندہ, حدیث میں آتا التائب ابن آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, اے آدم کے بچو تم سب گنہگار ہو, بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کرے توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے, یہاں تک کہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ یہ نہیں کہتے کتنی مرتبہ توبہ کرا, توڑ رہا, توبہ کر رہا, گناہ کر رہا, جا معاف نہیں کرتا, ایسا نہیں ہوتا ہے. ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے, استاد بھی معاف نہیں کرتے, ماں بھی معاف نہیں کرتی, لیکن اللہ عجیب, اللہ غفار بھی ہیں تواب بھی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں توبہ قبول بھی کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ صاحب ہم کو معلوم ہو گیا تمہارا راز ہے ہم پھیلائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اس کے گناہ پر پردے ڈال دو, چھپا دو اسے, کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ, بلکہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کریں گے, تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے. علماء نے ایک بات لکھی ہے, کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے اور بندے سے کہے بندے تو نے دنیا میں جو جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر تجھے کوئی سزا نہیں ہے, جہنم کی کوئی سزا نہیں ہے, قیامت کے میدان میں کوئی سزا نہیں ہے. بس یہ ایک بات ہے, اگر تو اس کو مان لے تو جہنم سے بچا لوں گا, جہنم کے عذابوں سے بچا لوں گا. وہ یہ ہے کہ تو نے جو کچھ کیا ہے چھپ چھپ کر دنیا میں, وہ ساری چیزیں گناہوں کی ریل چلاؤں گا اور ساری دنیا کو دکھاؤں گا. دیکھنے والے میں تیرے ماں باپ بھی ہوں گے, دیکھنے والے میں تیری اولاد بھی ہوگی, دیکھنے والے میں تیرے شاگرد بھی ہوں گے, تیرے استاد بھی ہوں گے, اور سارے تیرے خاندان کے لوگ ہوں گے. تو اس کو اگر مان لیتا ہے تو میں یہ کر دوں گا, جہنم سے بچا لوں گا. حدیث میں آتا ہے بندہ کہے گا اے اللہ جہاں چاہے آپ ڈال دیں عذاب میں, لیکن یہ کام نہ کریں جو کام میں نے چھپ کے کیے ہیں جوانی کے نشے میں. نہ ماں باپ کو پتا ہے, نہ اولاد کو پتا ہے, نہ بیوی کو پتا ہے, بیوی کے شوہر کو پتا نہیں ہے, دوستوں کو پتا نہیں ہے. اے اللہ جو گناہ میں نے کیے ہیں وہ گناہوں سے مجھے رسوا نہ کرنا, یہ سب سے بڑی سزا ہے. فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کے پردہ پوشی کرتا ہے, پردہ دری نہیں کرتا ہے, پردہ پوشی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے. کون ہم میں سے ایسا ہے جو یہ کہے میں دودھ کا دھولا ہوا ہوں, میں نے بالغ ہونے سے کل آج تک کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ صاحب جو ہے میں کوئی مجھے کوئی برا کہہ کے پکارے. پتہ نہیں کتنے گناہ بندہ خود جانتا ہے, اللہ جانتا تو ہے, بندہ جانتا ہے میں نے کس وقت خلوتوں میں اور تنہائیوں میں رات کے اندھیروں میں کیا کیا میں نے کیا ہے, ہر بندے کو اس کا پتہ ہوتا ہے. تو لہذا اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں دنیا میں بندہ پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ کے بندوں کی ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. یہ بندوں سے متعلق ہے. اور ایک عجیب بات فرمائی, من کانا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں, جو اس کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہماری مدد کرے, آسان راستہ ہے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں, جو جس مدد کا محتاج ہے اس کی ہم مدد کریں, بھوکا ہے کھانا کھلائیں, پیاسا ہے پانی پلائیں, بے گھر ہے گھر کی فکر کریں, کپڑے کا مسئلہ ہے کپڑے کی فکر کریں, بیمار ہے اس کے علاج کی فکر کریں. جس بندے کی جس لین کی ضرورت ہے اس ضرورت کو ہم یہاں پورا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی جتنی حاجتیں ضرورتیں ہیں اللہ اپنے خزانے غیب سے اپنی قدرت سے پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کا آسان حل اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صاحب اپنے مسئلے خود حل کریں, ٹھیک ہے تمہارے حوالے کرتے رہو, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کریں, ہم کو زیادہ ہاتھ پیر مارنا نہ پڑے, تگدو کرنی نہ پڑے, ہم کو زیادہ اس کے پیچھے صحیح نہیں کرنے پڑے, کوشش کرنی نہ پڑے. آسان راستہ یہ ہے اللہ کے بندے جس مدد کے وہ محتاج ہیں اس کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حل کریں گے. تارے کہ بندہ بندے کی مدد تو اپنی حیثیت سے کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے بندے کی مدد کرے گا, اپنی قدرت کے اعتبار سے مدد کرے گا, اور ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ لوگ حیرت میں ہوں گے کہ صاحب یہ کیسے خوشحال ہو گیا, غریب تھا امیر ہو گیا, بیمار تھا صحت مند ہو گیا, اور کہیں سے پریشانی کی زندگی گزار رہا تھا کیسے راحتوں کی زندگی گزار رہا ہے, خوشوں کی زندگی گزار رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. چنانچہ حدیث میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, فرمایا کہ ہاں حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر آسمانوں سے رحم کی بارشیں برسائیں, آسمانوں سے غیث اور رحمتوں کے بادل لائیں اسے اور رحمت کی بارش ہم پر برسے, تو فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو. اللہ تعالیٰ کو بندے بہت پسند ہیں جو اللہ کے مخلوق پر رحم کرتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں, آپ نے قرآن کریم میں ایک سورت پڑھی ہے 19 پارے میں سورہ نمل, نمل کے معنی سب جانتے ہیں چونٹی, چونٹی کو حقارت میں تشبیہ دی جاتی ہے, حقیر مخلوق ہے,
اسے کوئی جو ہے عزت نہیں دیتا، کوئی مقام نہیں دیتا، حقارت میں اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے باقاعدہ چونٹی کے نام کی سورت اتاری اور چونٹی کا تذکرہ اس میں کیا، کیا وجہ ہے اس مقام پہ کہ قرآن میں اس کے نام کی سورت آ گئی، قرآن میں اس کا نام آ گیا؟ علماء لکھا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، سب جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت دی تھی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی، فضاؤں پر، ہواؤں پر، چرندوں پر، درندوں پر، جنات پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ چنانچہ ایک جگہ لشکر جا رہا تھا، ایک جگہ ان کو پڑاؤ ڈالنا تھا، چنانچہ وہاں چونٹیاں پھیلی ہوئی تھی، ایک چونٹی نے احساس کر لیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں اترنے والا ہے، اس نے گھوم گھام کر پورے اپنے ہم جنس چونٹیوں میں اعلان کیا کہ جلدی سے جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج یہاں اتر رہی ہے اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا، تم ان کے پیروں میں جو ہے وہ رون دے جاؤ گے، مسل دے جاؤ گے، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی ظلم نہیں کرتے، لیکن غیر شعوری طور پر بغیر احساس و ادراک کے ان کے پیروں میں اور ان کے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں تم آ جاؤ گی اور تمہاری حیات ختم ہو، زندگی ختم ہو جائے گی، تو میں تم سے نصیحت کرتی ہوں جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا ندخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، قرآن سے نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس نے محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے ہم جنس چونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے کو جو ہے اگر چاہتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ذریعے سے آنے والی مصیبت سے نجات پالو تو اپنے بیلوں میں گھس جاؤ، چنانچہ سب گھس گئی۔ تو ہم لکھا ہے کہ اس چونٹی نے اپنے ہم جنس لوگوں کی خیرخواہی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے انعام دیا کہ اس کے نام کے اللہ نے سورت اتاری، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ ایک غیر مکلف جانور، چھوٹا سا حقیر سی مخلوق، اگر وہ اپنے ہم جنس چونٹیوں کے لیے اگر وہ خیر خواہی کے جذبے سے اس طرح کا اعلان کر کے ان کی حفاظت کا سامان کرتی ہے تو ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کسی پر رحم کرے تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا، اللہ تعالیٰ کے ہم کتنے رحم کے مستحب بنیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پوری دنیا میں لوگ جو ہے ظلم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، اولاد ماں باپ پر، ماں باپ اولاد پر، بھائی بھائی پر، یہاں تک کہ پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے اور سب ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے اوپر دوسروں کے جو حقوق ہیں اسے ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے ساری دنیا میں پریشانی ہے۔ اگر سب آدمی یہ سوچ لے میرے اوپر دوسروں کے جو حقوق ہیں، جو میرے فرائض ہیں، اسے مجھے ادا کرنا ہے، سامنے والا جو کرتا وہ کرے، وہ جا کے اللہ کا حساب دے گا، تو انشاءاللہ دنیا میں سب کے حقوق ادا ہوں گے اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، آخرت کے جو عذابات ہیں اس سے بھی حفاظت ہوگی اور دنیا کے اندر بھی امن و چین اور سلامتی کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہر مومن و مسلمان کو خاص طور سے اللہ کے مخلوق کا حق ادا کر کے اللہ کے مخلوق کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔